مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ شریعت و طریقت آفتاب قادریت مہتاب رضویت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، بے مثل و بے مثال سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین، مادری چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. قصیدہ بردہ شریف کی اس سے قبل 5 فصلیں اور 75 اشعار ذکر کیے جا چکے ہیں. آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل قصیدہ بردہ شریف کی 6 فصل جو کہ ہجرت کے بیان میں ہے، اس فصل کے پہلے شعر سے انشاءاللہ عزوجل ہم کچھ برکتیں حاصل کریں گے. صاحب قصیدہ بردہ شریف نے اس بابرکت شعر میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت فرماتے ہوئے غار ثور میں قیام فرمانے کو ذکر کیا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، وما حول غار من خیر ومن کرم وکل طرف من الکفار عنہ عمی. وما اس کا مطلب ہے اور کس شان سے، ہوا احاطہ کیا گھیر لیا. الغار اس عبارت میں ہوا کا فائل ہے اور غار سے مراد غار ثور. من خیر فضیلتوں سے، ومن کرم اور پیاری خصلتوں سے، وکل طرف اور ہر سمت کی نظر. من الکفار سے مراد کافروں سے، اور عمی کا مطلب اندھی تھی. تو اس بابرکت شعر کا مطلب ہے کہ غار ثور نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ فضائل و کرم کا منبع ہے، تو ان فضائل و کرم کو کس شان سے ملاحظہ کیا، اور کافروں کی آنکھیں اس نور کو دیکھنے سے اندھی رہیں کہ غار ثور نے تو اس منبع فضائل و کرم کی عظمتوں کے نظارے دیکھ لیے لیکن کافروں کی آنکھیں اس جان جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو دیکھنے سے اندھی رہی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غار ثور یہ مکہ معظمہ سے بہت قریب ہے اور بہت ہی عظیم الشان غار ہے کہ جس میں ہجرت مدینۃ المنورہ کے موقع پر سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نزول جلال فرمایا، اس میں قیام فرمایا۔ تو اس شعر کے پہلے مصرے میں من خیر و من کرم، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و افعال جلیلہ اور خصائل جمیلہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائی، کہ جب کفار قریش کی ذر رسانیاں حد کو پہنچی تو ان کی ذر رسانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے جانب مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی۔ قریش کے اکابر دار الندوہ میں مشاورت کے لیے جمع ہوئے تو ابلیس لعین یہ ایک شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اس نے ابو جہل کے مشورے کو سراہا، اور ابو جہل نے مشورہ یہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان منتخب کیا جائے اور وہ تمام یک بارگی اپنی تلواروں سے معاذ اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے جانب مدینہ المنورہ روانہ ہوئے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر نبوت پر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آرام فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرے حکم سے میں اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اب تو مجھے اس شہر میں بسانا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جانب مدینہ المنورہ روانہ ہو گئے۔ تو سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز زخمی ہو گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچ گئے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل ذکر فرمائے، چنانچہ ان کی مالی قربانیوں کے بارے میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد مثل ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تمام لوگوں کے ایمان تولے جائیں تو یقیناً ابو بکر کا ایمان وزنی نکلے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یعنی انبیاء کرام کے بعد آپ انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس بابرکت شعر میں ہجرت کے ابتدائی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب اکابر قریش نے جمع ہو کر دار الندوہ میں مشاورتی کمیٹی کی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے منصوبے بنائے، تو شیطان ان لوگوں کے ساتھ آ بیٹھا۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے جو بلا اجازت ہم میں آ گیا؟ تو شیطان نے عرب کے ایک علاقے کی طرف اشارہ کیا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں تمہارے اچھے خیال دیکھ کر اور ایک اچھے کام کے لیے اجتماع سمجھ کر آیا اور یہ پسند کیا کہ میں تمہارا مشیر بنوں۔ تو تمام کفار نے کہا کہ یہ اہل تہامہ سے نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، سے رہنے دو۔ اب ان کی میٹنگ شروع ہوئی تو بعد نے کہا کہ انہیں، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مکان میں قید کر دو اور کھانا پانی بند کر دو حتیٰ کہ خاتمہ ہو جائے۔ تو شیطان بولا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ان کے بھی اعزاء و اقربا ہیں، جب سنیں گے جمع ہو کر آ جائیں گے اور چھڑا لے جائیں گے۔ سب اہل جلسہ نے بھی اس کی تائید کی۔ ایک اور بولا کہ انہیں مکے سے نکال دو اور اپنے سے دور کر دو تاکہ کہیں پردیس میں چلے جائیں۔ تو شیطان بولا کہ یہ رائے بھی بری ہے، اس لیے کہ ان کی زبان مبارک نہایت ہی لطیف اور حسن زیبا دل آویز ہے، تو یہ خدا کی قسم خلق کثیر کو جمع کر لیں گے، پھر وہ تمہاری طرف آ کر تمہیں تمہارے وطنوں سے نکال دیں گے۔ تو مجمع نے کہا کہ اس بوڑھے کی رائے صائب ہے، درست ہے۔ اب ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا کہ ہر گھر، یعنی قبیلے سے ایک جوان تلوار سونتے ہوئے چلا جائے اور انہیں کہا جائے کہ سب مل کر جائیں اور شہید کر دیں تاکہ یہ خون کسی ایک شخص کی گردن پر نہ رہے بلکہ قبائل میں تقسیم ہو جائے، اور بنو ہاشم سب قبائل سے بدلہ لینے کی قوت نہیں رکھتے۔ اس بوڑھے نے، یعنی شیطان نے کہا کہ ھذا الرأی صواب، یہ رائے ٹھیک ہے۔ چنانچہ تمام کفار مکہ تیار ہوئے اور فیصلہ کیا کہ رات میں جمع ہو کر ایسا کرے۔ تو ادھر دربار سرکار میں جبرائیل امین علیہ السلام دربان خاص حاضر ہوئے اور تمام حال سنا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوابگاہ پر حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو چھوڑا اور صدیق اکبر کے یہاں تشریف لا کر با ایماء جبریل اپنے عزم ہجرت کو ظاہر فرمایا اور آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور چلے یہاں تک کہ غار ثور پر آ گئے۔ پہلے حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور غار کو جھاڑا تو دیکھا کہ بہت سارے سوراخ ہیں۔ آپ نے اپنی رداءِ مبارک کو پھاڑ کر تمام سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہا تو اسے اپنے پائے مبارک کے انگوٹھے سے بند کیا اور پکارے ادخل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، اندر تشریف لے آئیے۔ ادھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جلوہ افروز ہوئے، ادھر دشمنان اسلام باب عالی پر، یعنی مکان عالی شان پر پہنچ گئے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پایا۔ تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تشریف لے گئے مگر یہ نہیں معلوم کہ کہاں تشریف لے گئے۔ کفار یہاں سے لپکے اور مکے کے تمام کنارے اور رستے مسدود کر دیے اور پھرتے پھرتے یہ باب غار پر پہنچے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دیکھ سکے۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کر رکھا تھا، سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جان اثار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، اللہ اکبر، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ یہ سن کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نوجوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکے چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے یار غار نوش فرما لیتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے، ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبحوں کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا، پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پر پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یا انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب انور پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی وہ جان اثاریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں، وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول اللہ قد علم من الخلائق لم يعدل به بدلا۔ اور دو میں سے دوسرے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، اور وہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب تھے، تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا، یعنی صحابہ کرام علیہ مریدوان میں جو مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ ارشاد فرمایا، النظر الى وجه رسول اللہ وانفاق مالی على رسول اللہ وان تكون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور میری نگاہیں ہوں، اور میں ہر وقت چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس مال ہو اور میں وہ مال قدمین مصطفیٰ پر نثار کرتا رہوں، اپنے مال کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں، خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری چیز میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میری صاحب زادی یعنی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے فصل سادس کے پہلے شعر میں ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي، کہ غار ثور نے منبع فضائل و کرم کی زیارت سے برکتیں حاصل کی اور کافروں کی آنکھیں اس نور کو دیکھنے سے اندھی رہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راہ خدا میں ہجرت کرنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہجرت کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کر دینا، تو اپنے وطن کو، اپنے مقام کو، اپنی جگہ کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے ترک کر دینا۔ اور حدیث پاک میں ہے، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کامل ترین مہاجر وہ ہے کہ جو اس بات کو چھوڑ دے جس بات سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے۔ تو جو چیزیں ممنوعات شرعیہ ہیں یعنی جن کاموں سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ان کاموں سے بچ جانا، اپنے آپ کو روک لینا، ان چیزوں کو ترک کر دینا، یہ بہترین ہجرت ہے۔ اور ایسا مہاجر کامل مہاجر ہے کہ جو ممنوعات شرعیہ کو ترک کر دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے گرد و پیش میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور کئی لوگ بہت دلچسپی کے ساتھ ان گناہوں میں منہمک ہوتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی جگہ گانے گائے جا رہے ہیں، موسیقی کا اہتمام ہے، تو لوگ ڈوبے ہوئے۔ تو ایسا کوئی مقام کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جو شخص گناہ ہونے والے مقام کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے چھوڑ دے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بے پناہ ثواب پائے گا۔ اور یہاں گانے باجے کی بات ہوئی، تو غور فرمائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موسیقی کے آلات سے کس قدر نفرت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو کسی ساز کے بجنے کی آواز آئی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں میں انگلیاں داخل کر لی، دور جا کر فرمایا کہ عبداللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عرض کی، جی آقا، کیا اب آواز آ رہی ہے؟ عرض کی، نہیں۔ تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں سے انگلیوں کو نکالا، تو اس سے معلوم ہوا کہ موسیقی شریعت کو ناپسند ہے، تو اسے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ الغرض کوئی بھی گناہ ہو رہا ہو، جوا کھیلا جا رہا ہو، شراب نوشی ہو رہی ہو، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو ایسے تمام تر مقامات سے اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے۔ اور وہ مقامات کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جہاں نیک لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایسے اجتماعات میں بکوشش اپنے آپ کو حاضر رکھنا چاہیے اور موجود رہنا باعث برکت ہے۔ جس جگہ گناہ ہوتے ہیں وہاں فائدے کا کوئی پہلو نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، اور جس جگہ نیک کام ہوتے ہوں وہاں پر ہر لحظہ ہر گھڑی برکتیں رحمتیں اور فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مادنی چینل کے ناظرین، ایسے نیک اجتماعات میں ہمیں ضرور شرکت کرنی چاہیے، جیسے الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات ہیں، کہ ان اجتماعات میں شرکت کی برکت سے بڑے بڑے سنگ دل، فاسق و فاجر، لٹیرے، رہزن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 616 صفحات پر مشتمل بطبوع کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 181 اور 82 پر یہ مدنی بہار مذکور ہے۔ ایک عالم صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، انہوں نے بتایا کہ 1995 میں ایک شخص جس پر کم و بیش 11 ڈکیتیوں کے کیس تھے، جن میں قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے، ایک سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہا تھا، محکمہ نہر میں ملازمت بھی تھی، تنخواہ 3000 تھی، مگر وہ ناجائز ذرائع سے مثلا درخت فروخت کر کے، چوری کا پانی وغیرہ دے کر ماہانہ 10000 تک کر لیتا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی، دیکھنے والے کو اس سے وحشت ہوتی۔ ایک روز میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، مگر اس نے میری دعوت ٹال دی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، وقتاً فوقتاً دعوت پیش کرتا رہا۔ آخر کار کم و بیش 2 سال بعد اس نے دعوت قبول کر لی اور وہ ریوالور کے ساتھ اجتماع میں شریک ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن میرا ہی بیان تھا جو کہ جہنم کے عذاب کے متعلق تھا، تو جہنم کی ہولناکیوں کو سن کر سخت سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود وہ بدماش پسینے سے شرابور ہو گیا، اور بعد اجتماع وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا، ہائے میرا کیا بنے گا، میں نے بہت سارے گناہ کیے۔ پھر وہ 3 دن بخار کے عالم میں رہا، اسے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہو چکا تھا، اس نے توبہ کر لی اور نمازیں بھی پڑھنے لگا۔ دوسری جمعرات اسے پھر اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی اور جنت کے موضوع پر بیان سن کر اس کو ڈھارس ملی۔ آہستہ آہستہ اس پر مدنی رنگ چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال باہر کیا، کیونکہ اس میں صرف گناہوں بھرے چینلز ہی دیکھے جاتے تھے، اس وقت مدنی چینل شروع نہیں ہوا تھا۔ داڑھی اور سبز امامہ سجانے کی سعادت بھی حاصل کر لی، اور یہ بیان دیتے وقت وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول، تنظیمی طور پر صوبائی سطح پر مجلس خدام المساجد کی ذمہ داری پر فائز ہے۔ اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے گر ملا مدنی ماحول، گناہ گارو آؤ سیاہ گارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول۔ انشاء اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے، رہنے اور وابستہ رہ کر خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔